आपका नाम?
जैनुल आबिदीन।
कहाँ से तशरीफ लाए?
गुजरात से।
मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है।
मैं कराची के मारी जजीरा बाबा से
सैयद आसिफ शाह गिलानी।
माशाल्लाह, यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं?
यहाँ एक माँ के इतकाफ के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुर्शिद करीम की निगाह करम से इतकाफ की नीयत से तशरीफ लाया हूँ।
इतकाफ के लिए आया हूँ।
एक महीने इतकाफ के लिए।
जी इधर मैं इल्मे दीन सीखने और माना इतकाफ के लिए आया हूँ।
जो चीजें आपने सीखी उनमें से कुछ चीजें बयान कर दें।
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का तरीका, नमाज में गलतियाँ थी वो दुरुस्त हुई हैं, और उसके अलावा मदनी कायदा, तो काफी सी सुन्नतें, आदाब, दुआएं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
नमाज के शरायत, फराइज, गुसल के फराइज, नमाज के कुछ मसाइल सीखने को मिले, वाजिबात, मकरूहात, नमाज वुजू का तरीका, तो मदनी मुजाकरे में सवाल जवाब होते हैं, इससे भी काफी मालूमात हमें हासिल हुई।
तलफ्फुज़ हमारे ठीक हुए हैं, पहले कुरान जीत पढ़ा था लेकिन तलफ्फुज़ नहीं ठीक थे, अब माशाल्लाह तलफ्फुज़ भी ठीक हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा सीख रहे हैं।
और बहुत सारा फर्ज़ुलूम सीखने को मिला, जो कुछ बातें नहीं इल्म थी वो बहुत सारी बातें सीखने को मिली, बहुत माशाल्लाह इल्म में इजाफा हुआ। रात को बापा जान मदी मुजाकरा फरमाते हैं, उसमें भी माशाल्लाह काफी सीखने को मिला।
मेरी यही अर्ज है कि हमारे लिए मगफरत की दुआ कर दें, हमारी बिगड़ी बन जाए बस, और मुलाकात का शर्फ अता फरमाए, बस यही तड़प है हमारे दिल में, यही तड़प है अमीर अहले सुन्नत कि बस एक बार उनसे मुलाकात हो जाए।
यहाँ आए को आपको तकरीबन आधा रमजान गुजर चुका है, तो आप अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ महसूस कर रहे हैं?
बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, कुछ नमाज में गलतियाँ थी वो ठीक हुई, उसके अलावा किरात में गलतियाँ थी कुछ वो ठीक हुई, इस तरह काफी सारी तब्दीलियाँ आई।
काफी जो है ज़हनी सुकून वगैरह जो है वो हासिल होता है यहाँ पे।
बाहर नहीं था?
बाहर नहीं, वहाँ पर नहीं है।
अच्छा, आपको दिन टाइम क्या सिखाया जाता है मदनी हल्कों में?
जी मदनी हल्कों में हमारा सुबह मदनी कायदे का पीरियड लगता है, फिर नमाज के काम है, नमाज हमारी दुरुस्त कराई जाती है, वजू गुसल ये सब बातें माशाल्लाह में सिखाई जाती
है। हमारा तो यही कहना है कि भाई जितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो है फैजान मदीना आ जाएं आखिरी अशरे में, और यहाँ पर जो है रहमत की बरसात बरसती है 24 घंटा, तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, बाबा की ज्यारत होगी इंशाल्लाह।
यहाँ किस सिलसिले में आए?
यहाँ आज मदनी मुजाकरे के लिए आए।
यहाँ आज तो मदनी मुजाकरे के सिलसिले में आए कि इल्मे दीन जो है सीखें और अपने भाइयों तक पहुँचाएं।
सर मीरा सुनने ने आखिरी अशरे के इतकाफ के लिए भी नियत दिलवाई, मदनी मुजाकरे के लिए आए तो हुए हैं, तो आप किस पे क्या नियत बनती?
नियत तो काफी पहले से बनी हुई है और इंशाल्लाह पक्का इरादा है कि 10 दिन के इतकाफ में हम बैठे भी और अपने साथ दोस्तों को भी लेकर आए।
मदनी मुजाकरे में आया था मर्दे कलंदर, अमीर अहले सुन्नत को, अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत करने आते हैं, और मैं यहाँ जो भी दुआ दिल में लेकर आता हूँ वो पूरी हो जाती है इंशाल्लाह। मैं लोगों को ये तरकीब दूंगा कि आप भी दावत इस्लामी से जुड़े, मेरे को जुड़े हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, इससे पहले मुझे वितर भी पढ़नी नहीं आती थी, ना गुसल के फराइज ना वजू के फराइज।
अगर आपके पास 1 घंटा है तो मेरी दावत इस्लामी को दे ताकि आपकी आने वाली जिंदगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी। उसमें ये कि आप यहाँ पर आएंगे फिजान मदीना में, पीर साहब की सोबत में बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फअऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، حب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو، پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی اور افطار کا ٹائم ہو گیا، افطاری آ گئی، افطار کر نہیں سکتے، البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب مسجد میں افطار کرنا جائز ہو جائے گا. مناسب یہی ہے کہ اگر اعتکاف کا ثواب بھی چاہیے تو ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، پھر بے شک افطار بھی کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1443 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 16ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج 16ویں شب کے نسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا، سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمایا. مجھے آئیں بھائی شائع کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسمی حسن من سوریا مقیم فی ترکیہ، اريد اسال امیر اہل السنہ سؤالا. سيدي، بعض الشباب يتكلمون بحق المشايخ والعلماء كلام لا يليق بهم، ماذا تقولون بذلك سيدي؟
علماء مشايخ کے بارے میں لوگ بعض مطلب توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، میں یہ سمجھ سکا ہوں سوال کا مطلب کیا یہی تھا؟
جی،
علماء کی توہین تو بہت سخت مسئلہ ہے. اس میں یہ کہ جیسے کہ عالم دین کی اگر بسبب علم دین توہین کی، تب تو اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا. اب یہ کہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے تعظیم تو فرض سمجھتا ہے، تاہم کسی ناحق بغض رکھ رہا ہے، اس طرح کی کوئی ہے اس کی کیفیت بغض رکھتا ہے اس سے، عالم سے بے سبب، تو اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے. یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. بہرحال علماء کی تعظیم جو یہ فرض ہے علم دین کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے علماء جو ہیں یہ عوام سے ممتاز ہیں، افضل ہیں. عالم ہی تو ہمیں دین سکھاتا ہے، عالم ہی کی وجہ سے تو ہم مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ پاتے ہیں، ورنہ اگر علماء مائنس ہو جائیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ پاک علماء علیہ سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ہمیں ان کا احترام نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی مدرسے کا سبق یاد کر رہا ہوں. اچھا، تو آپ مدرسے پڑھنے جاتے ہیں، اس کا مطلب مولوی بننے کا ارادہ ہے؟ میں تو انشاءاللہ عزوجل بڑا ہو کر عالم بنوں گا. بھائی एक बात बताऊं, आप जो पढ़ रहे हैं ना इसका कोई स्कोप नहीं है। वैसे भी मदरसे पढ़ोगे ना तो मौलवी ही बनोगे, और मौलवी बन गए तो खाओगे कैसे? मुझे देखो, मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ, बहुत स्कोप है इसमें और मजे ही मजे हैं। डॉक्टर की तो बहुत डिमांड होती है भाई। आपने सुना है कि कोई मौलवी भूखा मर गया हो? रिस्क तो अल्लाह पाक सबको देता है, चाहे डॉक्टर बने या मौलवी। लेकिन भाई स्कोप तो डॉक्टर बनने में है और पैसा भी बहुत है, स्कोप तो आलिम बनने में भी है। और रही बात पैसे की, तो पैसा इसमें भी है और सवाब का सवाब भी। आपकी बातें सारी अपनी जगह, डॉक्टर बनने में जितना पैसा मिलता है ना, इतना तो आलिम बनने में भी नहीं मिलता, और शोहरत अलग मिलती है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, डॉक्टर की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। मेरी मानो तो डॉक्टर बन जाए, अपना वक्त जाया ना करें। चले आए, हम अमीर अहले सुन्नत से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
ये एक फर्जी खाका आपने देखा कि एक बच्चा कह रहा कि मैं तो बड़ा होकर आलिम दीन बनूंगा, और दूसरा कह रहा मैं डॉक्टर बनूंगा। चलो इतनी हद तक तो अपने अपने जज्बात हैं, लेकिन जो डॉक्टर बनना चाहता है उसका जहन, जैसे आजकल माहौल है तो इस तरह का है कि ये मतलब मौलवियों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ जहन साजी का शिकार हो गया हो, जैसे कि मौलवी बनोगे तो भूखे मर जाओगे, मौलवियों को कोई आमदनी नहीं होती, पैसे नहीं होते वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक ने जिसको भी पैदा फरमाया उसको रिस्क भी अता फरमाता है। बारहवें पारे की शुरुआत में है, बिल्कुल इब्तिदा में, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ। آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، ترجمہ کنز العرفان، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، دابا کا معنی ہے ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو۔ عرف میں چوپائے کو دابا کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار، ہر جاندار مراد ہے۔ لہذا انسان و حیوانات اس میں داخل ہیں۔ مزید ارشاد، مزید آگے چل کے لکھا، کسی جاندار کو رزق دینا اللہ پاک پر واجب نہیں۔ حضرت علامہ احمد صابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ پاک پر واجب ہے، کیونکہ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ ہمارا لیے کہ جو بھی پیدا ہوا اس کا رزق جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اب یہ کہ وہ عالم ہو یا ڈاکٹر ہو، صوفی ہو یا انجینئر ہو، مذہبی آدمی ہو یا غیر مذہبی آدمی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب ہی تو کھا رہے پی رہے، سب کو روزی اللہ پاک کی طرف سے ہی مل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ عالم بھوکا مرتا ہے یا اس کو آمدنی نہیں ہوتی یا کم آمدنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ایسا نہ کہا کریں۔ میں صحیح بولتا ہوں، جو واقعی عالم دین ہوا نا، عالم ربانی، علم دین کا عالم ہوگا، اس کو اگر سپوز کرو کہ اس کو 12,000 روپے تنخواہ ہے، اور ایک ڈاکٹر ہے، اس کی 12 لاکھ تنخواہ ہے. اگر عالم ربانی کو یہ کہا جائے کہ آپ کے سینے میں جو قرآن ہے وہ مٹا دیا جائے گا، آپ کو جو علم دین ملا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، آپ جو مفتی بن کر فتویٰ جاری فرما رہے ہیں یہ سارا آپ کو بھلا دیا جائے گا، آپ کو 12 لاکھ نہیں 25 لاکھ کی تنخواہ اور ڈاکٹر آپ کو بنا دیا جائے گا 25 لاکھ کی تنخواہ والا، کیا آپ کو منظور ہے کہ سارا علم دین آپ کے سینے سے، حفظ قرآن آپ کے سینے سے؟ کوئی عالم دین کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، جس کو تجربہ کرنا کر لے. علم دین کی قسم ایسا خزانہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انمول ہے. تو اس لیے مطلب یہ جو بعض لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں ان کو اس کا ادراک نہیں ہے. عالم پرسکون ہوتا ہے غیر عالم کے مقابلے میں. میں تو برسوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جتنے بھی خودکشی کرنے والے ہیں نا، ان میں ایک بھی عالم نہیں ہوتا، سب کے سب غیر عالم. اچھا اس میں پڑھے لکھے بے روزگار بھی ملیں گے آپ کو، بھائی کیوں خودکشی کی؟ تو وہی فلاں فلاں ڈگری تو تھی اس کے پاس، نوکری نہیں ملتی تھی، بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر دی. اور آپ کہتے ہیں کہ عالم کو آمدنی کم ہوتی ہے، تو پھر بھی یہ خودکشی کیوں نہیں کرتا؟ ایک بھی ابھی تک مثال میرے پاس نہیں آئی کہ جو علم دین کا عالم ہو، عاشق رسول ہو، اور اس نے خودکشی کری ہو. اب اس سے اب اندازہ لگانے کہ عالم تو دنیا میں بھی مطلب اس کو سکون ہے، اطمینان ہے، آسانیاں ہیں، اور جو غیر عالم ہے اس کو لاؤ 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 پڑا ہوا ہے، بے سکونی ہے اس کی. اس لیے مطلب جو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بھلے پائلٹ بن کر بادلوں میں پرواز کرے، لیکن عالم وہ مطلب کچھ نہ کہے، اپنا اپنا فیلڈ ہے. بلکہ سب کو عالم کی محتاجی ہوتی ہے. پائلٹ بادلوں سے اگر نیچے گر پڑا نا بہت سو کو لے کر، تو ان کا جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ عالم صاحب سے سب، نہ نماز بھی عالم صاحب پڑھائیں گے، دوسرا پائلٹ آ کر نہیں آ کر پڑھائے گا نماز، عالم پڑھائے گا. ڈاکٹر صاحب فوت ہوں گے تو ان کا کوئی پروفیسر آ کر نماز نہیں پڑھائے گا، مسجد کا مولانا نماز پڑھائے گا جنازے کی، ہے نا؟ آپ سب دیکھیے والی ہے نا یہ ساری صورت ہے. تو عالم تو ہمارا مطلب سر کا تاج ہے، ہمیں بہت کام آتا ہے. یہاں تک کہ عالم کی ضرورت کہاں کہاں پڑے گی پتہ ہے؟ کسی ڈاکٹر کی، کسی انجینئر کی، کسی وزیر کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی صدر کی، کسی بادشاہ کی ضرورت جنت پہ نہیں پڑے گی. حدیث پاک ہے کہ جنت میں عالم کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو، اس وقت جب اللہ پاک فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ عالم کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اللہ پاک نے یہ ہمیں فرمایا ہے، آپ فرمائیے کہ ہم کیا مانگیں. پھر عالم ان کو مشورے دیں گے کہ یہ مانگو، وہ مانگو، وہ مانگو. یہ عالم کی شان. اس لیے وہ عالم ہی افضل ہے. ڈاکٹر کی تنخواہ، تنخواہ تو یار بخ سے اڑ جاتی ہے، آگ لگتی ہے تو، یا ڈاکو گن پوائنٹ پر لے جاتا ہے، بعض وقت سر کو بھی لے جاتا ہے ساتھ ٹار کر کے. اتنی دولت زیادہ ہوتی ہے، اتنے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو یوں فٹ پاتھ پر بے خطر سویا ہوا کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا، کوئی انجینئر نہیں ملے گا، کوئی مالدار نہیں ملے گا. مالدار تو نیند کی گولیاں کھا کر ایسی روم میں بھی نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہوگی، ایسے مالدار آپ کو ملیں گے ٹینشن. اور ایک مطلب مزدور ہے، غریب آدمی ہے، وہ روڈ پہ سو جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے ڈاکو اغوا کرے گا تو پچھتائے گا، اس کو واپس چھوڑ بھی جائے گا مجھے، تو کیا ملے گا میرے سے؟ میرا ہے کون جو اس کو پیسے دے گا؟ یعنی مالدار کون ہے میرے پاس؟ ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو سکون کی زندگی شاید غریبوں کی زیادہ ہے. جنرل میں جنرل بات کرتا ہوں، صحت آپ کو غریبوں میں زیادہ ملے گی، مالداروں میں کم ملے گی. مالدار زیادہ چکنی غذائیں کھا کر بیٹھے بیٹھے آرڈر چلا کر، وہ ماسی یا ماسوں سے کام کروا کر، یہ مالدار یا مالدارانے ان کے پاس بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ہاتھ پیر نہیں چلاتے نا. غریب مزدوریاں کرتا، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ اٹھاتا ہے، جھٹک جھٹک جھاڑو پوچھا، یہ ان کی مطلب ساری نسیں جو کھلی رہتی ہیں، اور یہ ان کے دل کو بھی پروٹیکشن ملتا رہتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
آج خانپور میں بارش کا سلسلہ ہے اور ماشاءاللہ الکریم اسلام بھائی پھر اس بارش میں بھی جمع تھے لیکن اب تھوڑا آگے پیچھے ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہوا کی وجہ سے پنکھے چل رہے ہیں، ہوا بھی تیز چل رہی ہے، بجلی کی چمک دمک بھی ہے.
اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. تو یہ کھلی جگہ ہے، اس میں مطلب ہے اندر مسجد کا جو حصہ ہوگا اس میں یہ متقیبن چلے گئے ہوں گے.
یہ جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ کے کوئی شیڈ ویڈ ہے اس کی طرف چلے گئے، وہاں بیٹھ کے مدی مذاکرے میں شامل.
اچھا اچھا، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. چلو یہ بھی امتحان ہے.
ابھی ویسے یہ جو علم حاصل کرنے کا جو ایک آپ کی طرف سے فضائل بیان ہو رہے تھے، تو رمضان عید کے بعد جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کے داخلوں کا بھی ایک سلسلہ ہوگا، تو کیا ہی اچھا ہو جو آپ ایک ذہن دیتے ہیں کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک عالم ہو، تو اپنے بچوں میں سے جو سمجھدار ہو اس کو وہ درس نظامی کے لیے پیش کریں اور اس طرح سے وہ آگے بڑھیں.
ماشاءاللہ، میں بالکل، ہر بچہ عالم ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اب ایک جو ذہین ہو نا وہ مطلب دین کے لیے دے دیں. سب ہوتا گیا، یہ میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر، یہ تو پائلٹ بنے گا، اور یہ بہت تنگ کرتا ہے، اس کو مولاناؤں کے کھاتے میں ڈال دو، مولوی سنبھالے اس کو. تو یوں مطلب بھی ہوتا ہے کہ یہ مولویوں کو اپنا جو کم ذہین بچہ ہوتا ہے نا وہ مطلب ٹکا دیتے ہیں، اب خود سنبھال نہیں سکتے تو مولانا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں کرے آپ، رائے خدا میں اچھی چیز دینی چاہیے. تو دیتے ہیں تو وہ ذہین طالب علم وہ علماء کے روبرو پیش کرے. علماء ان سے یہ نہیں کہ آپ علماء ان کی خدمت کے لیے دیں، آپ علماء ان کی پرورش کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، علم دین سکھائیں گے ان کو. تو ذہین طالب علم ہوگا تو بہت اچھا عالم، اچھا مفتی بنے گا. اور اگر اس کا الٹ ہوگا تو بعض اوقات مولاناؤں کو بھی پریشان کر دیتا ہے. ایسے بھی بعض حالات ہوتے ہیں کہ مولاناؤں کو معذرت کرنی پڑتی کہ یہ ہم سے نہیں سنبھلتا، تو پھر مولاناؤں کے بارے میں کچھ نہ کچھ پھر مس کمنٹمنٹس بھی دیتے ہوں گے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، آپ نہیں سنبھال سکتے، پیدا ہوا جب سے آپ کے پاس ہے آپ نہیں سنبھال سکتے، تو مولانا بھی اس کو نہیں سنبھال سکا، تو آپ مولانا کو کیوں برا والا بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو بولے نا، خود بھی تو نہیں سنبھال سکے. اللہ پاک عافیت نصیب فرما. تو ایک بچہ کم از کم ممکن ہو تو ذہین چھانٹ کر تو وہ آپ اس کو عالم دین بنانے کی نیت سے جامعات المدینہ کے داخلے انشاءاللہ شوال المکرم میں شروع ہونے والے ہیں، تو اس میں آپ ضرور داخلہ دلوائیں. اب وہ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہیں یا جو اپنے شرائط ہیں جو بھی، وہ اس ترکیب کے مطابق آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر وہ موافق ہوگا تو اس کو یہ رکھیں گے، ورنہ پھر ظاہر ہے کہ مشکل ہے. وہ چھوٹا بچہ اٹھا کے دے دیں گے تو یہ کہاں سنبھالیں گے اس کو؟ یہ پھر ان کے جو شرائط ہیں معلوم کر کے آپ ترکیب بنائیں.
نگران شورا کا ایک سلسلہ تھا امیر الحسنت صاحب سے، کہ اس میں ایک بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی تھی کہ چند عورتیں جو ہے وہ کہیں پانی بھر رہی تھیں، تو پانی بھرتے بھرتے ایک عورت نے اپنی سہیلی جو تھی ساتھ ان سے کہا، دیکھو دیکھو میرا بیٹا ڈاکٹر، وہ جو بیٹا ہے نا میرا ہے وہ جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر ہے. اس نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ چلا گیا دیکھتے دیکھتے. تھوڑی دیر بعد دوسرے نے کہا، وہ میرا بیٹا انجینئر ہے. اس نے ماں کو دیکھا اور وہ بھی چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور گزرا، اس نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ ماں کے پاس آیا، ماں نے جو گھڑا بھرا تھا وہ سر پہ رکھا، بالٹی ہاتھ میں اٹھائی، ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا چل ماں گھر چلتے. تو وہ چلتے ہوئے اپنی سہیلیوں کے لیے کہ میرا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے.
المدینہ، ماشاء اللہ، یہ تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے. تو اللہ نہ کرے جب اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں نا ماں باپ کو، ڈاک کے پھول جاتے ہیں نا، تب شاید ماں اثر پکڑتی ہوگی کہ اس کو ڈاکٹر کا بنا دیا، اس کو اگر مولانا بناتی تو شاید یہ ایسا تو نہ کرتا. مولانا اتنا ظالم تو نہیں ہوتا، ظالم ہوتا ہی نہیں اگر تو. مولانا کو ماں باپ کی خدمت ماں باپ کے احکام، ان کو قرآن آیتیں حدیثیں پتہ ہوتی تو وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اپنے رب سے. اس لیے وہ خیر ہر ڈاکٹر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو اٹھا کے پھینک دے، میں تو جنرل بات کے بنے کہ وہ خاکہ یہی چلا تھا نا کہ عالم اور ڈاکٹر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مجھے ایک چیز پوچھنی تھی، میری والدہ ہیں کافی ایجڈ ہیں اور بیمار ہیں، وہ روزے نہیں رکھ رہی رکھ سکتی، تو ان کا جو ہے فدیہ کتنا دینا ہوگا 30 روزوں کا؟ براہ کرم بتا دیں. میں کراچی سے بول رہا ہوں، پروفیسر اشرف سعید عالم.
اللہ 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 پاک آپ کی والدہ پر رحم فرمائے. اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ بیمار ہیں تو بیماری کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے، صرف اس کے لیے رعایت ہے کہ جو ایسی بوڑھی ہو یا ایسا بوڑھا ہو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی بالکل اب بعد میں بھی اس کو روزے کی طاقت آئے گی نہیں بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے اس کو اب طاقت آئے گی نہیں، ایسا کمزور پڑ گیا ہے. تو اس کے لیے کہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر، جیسے کہ پورے مہینے کے صدقہ فطر بھی ایک ساتھ دیے جا سکتے ہیں، اور جو بھی یعنی کہ صدقہ فطر، جیسے اس بار گیہوں کا صدقہ فطر علماء نے یہ اناؤنس کیا ہے 170 روپیہ، تو اس کو آپ 30 سے ضرب کر کے حساب لگا لیں کتنے ہوئے، زیادہ نہیں ہے، زیادہ بھی دے سکتے ہیں، جو سے دیں گے تو کچھ اور بڑھ جائے گا، کشمش سے دیں گے تو اور بڑھ جائے گا، کھجور سے دیں گے اور بڑھے گا، کھجور سے بڑھے گا اور کشمش سے اس سے زیادہ بڑھے گا، عجوا کھجور مدینہ شریف کی اس سے دیں گے تو اور بڑھے گا، کہ 8000 روپے کا صدقہ فطر ہے، دینا تو اسی سے چاہیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو. یہ ظاہر ہے کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا فطر والی صورتحال نہیں ہے اور اگر کسی کی امی بیمار ہیں یا کسی گھر میں کوئی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے اور اس پر اگر یہ پورا مہینہ گزر جائے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ فدیہ نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے جن کے یہ روزے رمضان المبارک کے جو نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے؟
یہ جب صحت ہو جائے، بیماری بھی ایسی ہو کہ روزہ رکھنا، اس میں روزہ رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، تو ایسی صورت میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو جب صحت یاب ہو جائے تو قضا کر لے. اور وہ بزرگ کے لیے، بوڑھوں کے لیے بھی یہ ہے کہ شیخ فانی جس کی ابھی میں نے تفصیل بتائی تھی، تو اس میں بھی یہ کہ اگر وہ گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے وہ بزرگ بڑھاپے کی وجہ سے، تو سردیوں میں رکھ لیں گے تو سردیوں میں قضا کرنا ہوگا، اب بھی فدیہ نہیں دے سکتے. اور اگر فدیہ دینے کے بعد بھی قدرتی طور پر ان کو طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو اب وہ فدیہ جو دیا تھا وہ نفل ہو گیا، صدقہ نفل میں چلا گیا اور ان کو قضا کرنا فرض ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں حاجی محمد آصف اجمل آوان ضلع اٹل تحصیل حضرت گاؤں میں ہی سے بول رہا ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت صاحب سے. میں ان کا روحانی طور پہ اور ذہنی طور پہ ان کا مریض ہوں حضرت صاحب کا، اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز جب عشاء کی ہم پڑھتے ہیں تو آخری رکعت میں اتحیات جو انسان پہنچ جائے، کیا وہ پھر وتر نماز امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر حضرت صاحب دے دیں تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور میرے رشتہ داروں کو اور میری فیملی کو بھی خوشی ہوگی.
ماشاءاللہ اگر عشاء کی جماعت مل گئی، آخری قاعدہ بھی مل گیا التحیات، تب بھی وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا پھل اور سبزی پسند تھی؟
کون سا پھل اور سبزی؟ کدو شریف تو مشہور ہے، یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو شریف کو نوازا ہے اور کھایا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے. ایک مرتبہ کس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا درخت ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف لے گئے تھے، وہاں پر کسی درزی کے غالباً دعوت تھی، درزی کیا، تو راوی کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالن پیش کیا گیا تو کدو شریف کے پیٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک انگلیاں ڈال کر کدو شریف کے قتلے تلاش کر کے نوازتے، کھاتے اس کو، کیوں کدو شریف پسند تھا. اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کی ادا، یہ ہم اپنائیں تو اپنے پاس جو پیالہ ہو نا گھر کا، گھر میں تو وہی کرنے گا. ہم اگر کہیں دعوت جائیں اور ہم بھی کدو شریف یا آلو شریف، آلو شریف مائنس شریف یوں تلاش کریں گے تو لوگوں کو گن آئے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی شان ہے، وہ تو سارا ہی تبرک بنتا جا رہا تھا. اس کے علاوہ وہ پھلوں میں مہناوہ فیضان مدینہ دسمبر 2018 میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری غذائیں نامی عنوان میں سے، عنوان سے ایک مضمون آیا تھا، اس میں سے یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجور شوق سے تناول فرماتے یعنی کھاتے، خاص طور پر اجوا کھجور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. انگور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگور یعنی گریپس کھانا بھی ثابت ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھا رہے تھے، خربوزہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معراج، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کو تر کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ کھجور کی تاثیر گرم ہے اور خربوزے کی ٹھنڈی، یہ دونوں مل کر معتدل یعنی کہ درمیانہ یعنی کہ ہو جائیں گے، بیلنس صحیح ہو جائے گا. تر کھجور، یہی جو مطلب نرم نرم کھجوریں ہوتی ہیں عام طور پہ افطار میں استعمال کی جاتی ہیں، بعض کھجوریں خشک بھی ہوتی ہیں، اور ویسے خشک کھجوریں جو خاص کر جو خشک ہوتی ہے اس کو چھوارا بولتے ہیں ہمارے یہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز شوق سے کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار اور شہتوت ملبیری بھی کھائے ہیں. حوالہ مراعات المناجی جلد 6 پیج نمبر 79. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ امام صاحبان جو ہوتے ہیں کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، بہت کم آمدنی میں گزارا کرنا پڑتا ہے، امام حضرات کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
مالدار لوگ اگر مشینیں سنبھال لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. مالدار اپنی دکانیں سنبھالتے ہیں، کاروبار سنبھالتے ہیں، وہ نوٹوں کی تھپیاں اکٹھی کرتے ہیں. وہ بےچارے جو چھوٹے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر وہ مسجدوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. جب مالدار ہوتا ہے تو مال کا منہ کھول دے، امام کی تنخواہ اپنے بھی ملے. یار میرے یہاں جو جھاڑو نکالتا اس کی تنخواہ بھی 25,000 ہے اور امام صاحب کی 17,000، یہ نہیں چلے گا. میری منشی کی جو تنخواہ ہے نا میرے یہاں اکاؤنٹنٹ کی، وہ ہے 1.5 لاکھ، تو امام صاحب کو آپ سے 1.5 لاکھ ملا کرے گی. دیکھو امام صاحب، امام صاحبان بھی بحال ہو جائیں گے. اس وقت تو بیچارے آزمائش میں، تقریباً اماموں کی تنخواہیں نہیں ہوتی اتنی. شاید لوگ اس وجہ سے بھی یہ رجحان ان کا کم ہوتا ہے اس فیلڈ کی طرف. یار وہ وسوسہ آئے گا، اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، سب کو روزی وہی دے رہا ہے. تو ہمارا لیے کہ اگر ہمارے مالدار صاحبان آگے آئے نا، وہ سب کے سب آئے جو مسلمان مالدار ہیں، وہ مسجدوں کو سنبھالیں. سنبھال نہیں سکتے تو اماموں کی تنخواہیں، مؤذن بےچارے ان کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے، خادم جو بےچارہ رات دن پڑا رہتا ہے اس کی تنخواہ اس سے بھی کم ہوتی ہے،
5,000 سے 7,000 روپیہ.
اب اس میں کیا ہو؟ اس کے بےچارے کو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ یہ سب چندے دیں، دل کھول کر مسجدوں اپنے اپنے محلے کی مسجدیں سنبھالیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ کہتے میں اسکول ٹیچر ہوں اور کبھی کبھی بچوں کی جو اسکیل ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اب اس کا اظہار کیا کریں؟
یہ ٹوٹ کائے کو ٹوٹ جاتی ہے؟ بچے کی پیٹھ پر ٹوٹتی ہے، ٹانگ پہ ٹوٹتی ہے، سر پہ ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی گا اسکیل.
جواب دو بھائی جان.
یہ تو پھر یہ کہ آپ کے ذریعے بچے کی اسکیل ٹوٹی، اس کا دل بھی ٹوٹا اور ان کے ماں باپ کا بھی دل ٹوٹے گا جب پتا چلے گا کہ اسکیل مارنے کی تو ویسے بھی نہیں ہے. اور اس طرح مطلب طلبہ کو سخت سزا دینا یہ جائز بھی نہیں ہے، یعنی کہ ضرب شدید تو ناجائز ہے. اسکیل ٹوٹی کیوں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کی اسکیل گر گئی تھی اور آپ وہ ترچھی رکھی تھی اور آپ کا پیر پڑ گیا اور وہ ٹوٹ گئی، تو پھر اس کا مسئلہ الگ ہے کہ بچے کو ویسے اسکیل دلوا دیں. اور اس کا حل کیا ہے؟ کہ ماں باپ سے رجوع کریں کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے، والد صاحب سے کہ سرپرست ہے، ان سے کوئی مسئلہ حل کرے. اسکیل اتنی قیمتی تو ہوتی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے کی ہو.
تو یہ زوردار قسم کا جو مارتے ہیں پڑھانے والے، کیسے مطلب کہ وہ دل کرتا ہوگا کہ یہ مارے نا، مطلب مار دے، مارتے ہیں
اسکولوں میں بھی مارتے ہیں،
اسکولوں میں بھی مارتے ہیں اور مطلب مارتے ہیں بس بچوں کو، کیسے کیوں مارتے ہیں بھائی؟ سمجھ نہیں آتی ہے.
اچھا یہ بھی ایک ہے ہاں کہ اسکول میں ماریں گے تب بھی بچے کو اسکول سے نکالتے نہیں ہیں ماں باپ. مدرسے میں اگر کوئی مولانا مارے نا، جاہل، اسکول میں ڈال دیں گے. مولانا کو مارنا نہیں چاہیے. ہماری دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ، مدارس المدینہ جس میں لاکھوں طلبہ مل جل کے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں مارنے پر پابندی ہے، لکڑی رکھنے پر بھی پابندی ہے، ہاتھ سے مارنے پر بھی پابندی ہے. مارنا نہیں ہے یہ ہماری طرف نے کہا. ہماری میں وضاحت کر دوں، یہ نہیں کہ میں اجازت مانگتا ہوں کہ مولانا مارے، ہم نے منع کر رکھا ہے، مار رہے ہیں یہ بچوں کو. اسکولوں پر بھی کوئی پابندی ڈالے گا کہ نہ مارے؟ پابندی ہے مارنے پر، پھر بھی مارتے ہیں، پھر کوئی کوئی مارتا ہوگا.
نہیں یہ ہیں ایریاز ہیں بابا، کچھ ایریاز ہیں ایسے، کچھ اسٹینڈرڈ ہیں کہ وہاں ہر کوئی ہر کہیں جگہ پر نہیں مطلب کیا جاتا، مطلب ٹھیک ٹھاک وہاں تو وہ بات بات اسٹوڈنٹ کی نظر ناز اٹھائے جاتے ہیں، مگر ایک طبقہ ہے جو جس کے اندر یہ طبیعت ہے کہ وہ بچوں کو مارتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی میں آپ کیا عرض کروں.
اور گھر میں جھگڑا ہوتا ہوگا تو
نانا گھر میں بھی
اپنے بچوں پر غصہ ہوتا ہے
گھر میں بھی
شاگردوں پر
کیا
اپنے بھی ماردار کرتے ہوں گے یہ
مارتے بھی اسی کو ہیں کہ جو
کمزور ہو
کمزور ہو
مالدار کو نہیں ماریں گے ہاں مالدار بتا پانی بند کر دے گا یا وہ پولیس پہ بھی اس کی مالدار کی سور سب میں ہوتی ہے بےچارا غریب بڑا پھنسے گا تو کیا رہا ہوئے ایسا نہیں کرو یار
گھر میں عورتوں کو اللہ کو بیوی پر بھی شدید زد و کوپ کرتے ہیں
ایسا
کیا ان کو سمجھے نا یہ مطلب ان کے اندر نرمی کیسے یہ جو بھی اگر خدا نہ ایسے کرتے ہیں اور یہ سن رہے ہیں فار ایگزامپل آپ کو ان کی طبیعت میں نرمی کیسے آئے کہ یہ گھر میں اور گھر کے باہر یہ زبان اور ہاتھ سے ان کے ذریعے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے
اپنے کو جب کسی پر غصہ اور مارنے کو جی چاہے نا تو بندہ غور کرے کہ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے رب تعالی غضبناک ہوا اور اس نے مجھے سزا دی تو میں کہاں جاؤں گا کیا کروں گا اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی سزا برداشت کون کر سکے گا تو میں کمزور ہر بندہ کمزور ہے تو یہ ایک کمزور کے پاس اس سے بھی ان سے بھی زیادہ کمزور بندی ہے اور اس پر یہ زور آزمائی کرے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ظلم اگر یہ ظلمن مار رہا ہے تو اللہ سے ڈرے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا برے خاتمے کا سبب جو ہے نا وہ ہے ظلم یعنی اللہ نہ کرے کہ موت کے وقت ایمان نکال دیا جائے یا اس حال میں موت آئے برے خاتمے کی دو صورتیں ایک تو ہے کہ کفر پر مر گیا تو گیا ہمیشہ کے لیے ایک یہ کہ اس کو توبہ نصیب نہ ہوئی اور اس طرح وہ مطلب ہے کہ دنیا سے چلا گیا لیکن ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا برا خاتمہ ہوا ہمارے پاس کوئی اس کا وہ اسکیننگ مشین نہیں ہے اللہ جانے ہم مسلمان فوت ہو گیا تو اب ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے نیک ہو تب بھی اور نیک نہ ہو تب بھی ظاہری طور پر اس کی زندگی میں اب وہ اپنے پہنچ گیا اپنے حال کو اب رب جانے وہ جانے ہم اللہ پاک سے رحم کی درخواست کریں گے اس کے لیے بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
ایک سوال کچھ اس انداز پر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے ایک حدیث منس بیان کی ہے کہ آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی تو مرد بھی تو گناہ کرتے ہیں کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے
روایت میں نے دیکھی سفر معراج
میں حدیث پاک صحیح بخاری سے مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل نار کی جو اکثریت ہے وہ عورتوں کی ہے اس کی وجہ انہوں نے پوچھی تو کہا کہ تم ناشکری کرتی ہو شوہر کی ناشکری کرتی ہو
صدقہ زیادہ دیا
اس پر صدقہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا اس میں دو طرح کی روایتیں ہیں اور اسی طرح ایک اور روایت ہے تاریخ ابن عساکر وغیرہ کی جس میں یہ ہے کہ اہل جنت کی اکثریت بھی عورتوں کی ہوگی پھر اس پر اعلی حضرت امام رسول اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ وہ کس طرح عورتوں کی ہوگی کہ اگر سزا ملی تو سزا ملنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گی تو ان کی اکثریت وہاں پر زیادہ ہوگی اور اہل ایمان کی عورتوں کی کثرت ویسے ہی زیادہ ہے تو جنت میں بھی یہ عورتیں اور پھر حورے بھی عورتیں ہیں تو اس لیے وہ بھی ان کی کثرت وہاں پہ زیادہ ہوگی
صلو علی الحبیب صلو اللہ
اگر کیا ہی بہتر ہو کہ جو وجہ بیان کی گئی کہ تم شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو تو وہ ناشکری کس انداز پر ہوتی ہے اور اسے کیسے رکا جا سکتا ہے تاکہ جو بھی دیکھنے سننے والی ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی کی طبیعت اس طرح کی ہو جیسا کہ روایت میں بیان ہوا ہے تو خود کو بچایا جا سکے
ناشکری ابھی ایک جیسے عورتیں بولتی رہتی ہیں خرچی نہیں دیتا
آج تک آپ نے میرے لیے کیا کیا
ہاں میرے لیے کیا کیا بچوں کو پوچھتا نہیں ہے آدھی آدھی رات تک باہر کبھی پوری رات تک باہر حالانکہ بیچارہ وہ شوہر جو ہے ہر مہینے خرچی دیتا ہے بیچ میں گفٹ بھی دیتا ہے بچوں کے لیے بھی مطلب کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے لیکن یہ کہ جو ناشکری کا ذہن رکھنے والی عورتوں کی کبھی بھی یہ نہیں کہی کہ یہ بہت اچھے ہیں بہت پیسے دیتے ہیں میرے کو بالکل ادھر ادھر رکھا ہے انہوں نے اور یہ کم ملیں گی باقی وہی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایسے ناشکری والے انداز ان کے ہوتے ہیں پھر یہ خالی اپنے ماں باپ کو بتائے گی اپنے بہن بھائیوں کو بتائے گی پھر یہ پڑوسیوں کو بتائے گی اپنی سہیلیوں کو بتائے گی یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ غیبت سے بھی نہیں چوکتی غیبتیں شوہروں کی بہت کرتی ہیں
عورتوں میں یہ عادت بھی زیادہ ہوتی ہے غیبت
جی ہاں یہ زیادہ ہوتی ہے مرد عام طور پہ نہیں کہے گا کہ یار میری عورت یوں یوں کرتی ہے زیادہ تر یہ عورتیں ہی بولتی رہتی ہیں پھر ان کے بھائی جو ہوتے ہیں یہ بولیں گے میرا بہن ہوئی کما کے لاتا نہیں ہے گھر میں پڑا رہتا ہے بہت تنگ کرتا ہے مارتا ہے فلاں کرتا ہے اب یہ نہیں بولتا کہ میری بہن کی زبان اتنی ہے صرف میری ماں نے آج تک برداشت کیا ساس کیسے برداشت کرے گی اور شوہر کیسے سہ سکے گا تو ذرا تالی عام طور پر دعا سے بچتی ہے تو اس لیے وہ اگر کسی کی عورت زبان دراز ہے بھی تو اس کو برداشت کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے میں صبر کا ہی مشورہ دوں گا اور اس کے ساتھ اور اس نے سلوک کرے مزید اچھا سلوک کرے اس طرح بھی وہ سیٹ ہو سکتی ہے جیسے کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے کوئی صاحب بڑی دور سے سفر کر کے ملنے گئے گھر پہ پہنچے ڈھونڈتے ہوئے دروازہ بجایا تو اندر سے آواز زنانی آواز آئی لیڈیز آواز جواب انہوں نے کہا کہ میں مولانا حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب سے ملنے آیا ہوں اور اتنی اتنی دور سے آیا ہوں ان کی بڑی شہرت سنی ہے کہ بہت اچھے بزرگ ہیں وہ عورت نے وہ کچھ جلی کٹی کہنی شروع کر دی وہی ناشکری تم کو رونگ نمبر لگائے آدمی صحیح نہیں ہے اتنی دور سے کیا دوڑے ہو اب یہ حیران ہو گئے کہ ان کی ولایت کے تو ڈنکے بج رہے ہیں گھر کی عورت یہ کیا کہہ رہی ہے خیر اب یہ تھوڑا وہاں سے چلے پھر سوچا کہ اتنی دور سے آیا ہوں ان سے ملی کے جاؤں پھر لوگوں سے پوچھا تو بتایا کسی نے کہ وہ اس طرف گئے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے دیکھا تھا جا رہے تھے اس طرف تو یہ جنگل کی طرف بڑھے تو سامنے سے دیکھا کہ شیر معاف کیجیے کوئی صاحب آ رہے تھے اور پیچھے وہ کوئی جانور ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا جس پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا تھا وہ جب قریب آیا تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ جانور شیر تھا شیر اس طرح مطلب گٹھا اٹھائے لکڑیوں کا شرافت سے چلا آ رہا ہے تو حیرت پڑ گئے تو اب انہوں نے ادھر سے آواز دی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے کہ میں ہی ابو الحسن ہوں جس سے آپ ملنے آئے ہیں میرے بھائی اگر میں اپنی بدمزاج عورت کا بوجھ نہ اٹھاتا تو کیا یہ شیر میرا بوجھ اٹھا لیتا بہرحال اسی طرح عورتوں کی اس طرح کی حرکتوں سے شوہر کے صبر کرنے کے بھی اپنے فضائل ہیں اور ان کو صبر کرنا چاہیے تو اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرے اور اگر وہ مار دھاڑ کرتا ہے تب بھی اگر یہ زبان بند رکھے گی نا تو مزید نہیں مارے گا زیادہ مار دھاڑ کا عین ممکن ہی سبب ہوتا ہو کہ چیخم چاک کر کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اپنے کسی دور میں جوانی کے کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ گلی کے بیچ میں آ کے بیٹھنا ہے جب دیکھو تب شور مچانا ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے میرا شوہر مجھے روٹی نہیں دیتا ظلم کرتا ہے اب آپ بتائیے کہ وہ شوہر خود کتنا تکلیف میں ہوگا کہ ایسی بے باک عورت بے پردہ روڈ پہ بیچ میں گلی میں محلے میں بیٹھ جانا اور شور مچانا اور ایک بار نہیں ایک یعنی کبھی کبھی اس طرح یہ بیٹھ جانا اس طرح ذرا کچھ ہاں کا نہ ہوا جھگڑا ہوا گھر میں تو ہو جاتا ہے گھر ہے تو برتن تو ٹکراتے ہیں آپس میں تو بس وہ جا کے شور کر دینا اور پھر جو ماحول مزید بگڑتا ہوگا وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا بھی ہو رہا ہے عجیب تماشا ہے تمہارا لیے کہ دونوں طرف سے جو دونوں اپنے اخلاق درست کریں دونوں ایک دوسرے کے حقوق سمجھیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, رسپیکٹ کریں گے اور احترام کریں گے اور پیار محبت سے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا, ورنہ پھر جو ہو رہا آپ کو بتائیے سکون نہیں.
امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے احیاء العلوم دوسری جلد میں, جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ پاک اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے. اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ پاک اسے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا. سوال چل رہے.
کھانا انسانی زندگی کے لیے ایک اہم جز اور زندہ رہنے کے لیے کھانا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ کھانا کھانے کے لیے زندہ ہے, لیکن میرا موضوع سخن یہ نہیں ہے. آج ہم بات کریں گے کہ لوگ کھانا کھاتے وقت کس طرح کی پوزیشنز لیتے ہیں. بعض لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں, بعض لوگ بیٹھ کر مختلف پوزیشنز میں کھانا کھاتے ہیں, مثلاً دو زانو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, بعض لوگ چار زانو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, کچھ لوگ دائیں یعنی رائٹ لیگ کو فولڈ کر کے کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگ لیفٹ یعنی بائیں لیگ کو فولڈ کر کھانا کھاتے ہیں. ہمیں اصل میں یہ جاننا ہے کہ صحیح طریقہ کھانا کھانے کا کیا ہے, کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے, سنت رسول کیا بتاتی ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بیٹھ کر کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں, کیا سنت ہے. پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے.
ماشاءاللہ, کھانا کھاتے وقت بیٹھنے کی دو صورتیں, ایک تو یہ کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر اس میں کھائے, لیکن لباس جس طرح کے آج کل یہ پہن رہے ہیں اس میں تو وہ پردے میں پردہ ہو نا, کوئی چادر وغیرہ بھی گھٹنوں وغیرہ پر رانوں اور سب چھپا لینا پھر تو صحیح ہے, ورنہ تو پھر یہ کہ جو دوسرے ہیں ان کے لیے بد نگاہی کا سامان ہو سکتا ہے. تو دوسری پھر اس کے لیے بھی سنت ایک اور ہے, اور وہ یہ کہ دو زانو بیٹھ کر جیسے نماز میں تحیات پڑھتے ہیں طرح بیٹھتے ہیں, تو یہ بھی اس طرح بیٹھ کر کھائیں گے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی. یہ دو صورتیں ہیں. باقی چوکڑی مار کر کھاتے ہیں, یہ پلاٹھی پلوٹھی جو بولو, یا آلتی پالتی مار کر بھی اس کو بولتے ہیں بیٹھنا, اور چوکڑی مار کر بھی بولتے ہیں, چار زانو بھی بولتے ہیں. اس طرح بیٹھ کر کھانا ظاہر ہے کہ یہ ان سنت جو دو سنتیں بیان کی اس سے ہٹ کر رہی ہے, اور اس طرح کرنے سے وہ پیٹ باہر آنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے, اور آج کل پیٹ فٹ بال کی طرح پھولے ہوئے ہوتے ہیں. پھر شرماتے بھی ہیں, پھر علاج بھی پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب روزی و برکت کی دعا کرتے ہوں گے, تو یہ بھی مطلب ترکیب بن جاتی ہوگی. وہ اب ڈاکٹر صاحب خود بیچارے پلاٹھی یا چوکڑی بلکہ اب تو ٹیبل کرسی, تو ظاہر ہے کہ وہ یہ ہے کہ مطلب چوکڑی مار کر کھانے سے نقصان ہے کھانے میں, اور یہ جو گھٹنا سیدھا کھڑا کر کے اس سے پیٹ دبتا ہے, پیٹ جب دبتا ہے تو یہ پیٹ کا دبتے رہنا ایک سلولی, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ پیٹ کو اندر کرے گا, اندر رکھے گا, پھر یہ کہ غذا پیٹ میں کچھ کم جائے گی, اس طرح چوکڑی مارے گا غذا زیادہ جائے گی. آج کل تو پیٹ کے آپریشن لوگ کرا رہے ہیں, فوڈ کلچر ہے, وہ میدے کو سلوا دیتے ہیں تاکہ بھوک کم لگے اور کم پیٹ میں جائے, پیٹ بھر جائے تو ہاتھ روک لے آدمی, اور ایسی زبردستی سودا کیا کرنا تھا یار. اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ کچھ کم نہ کھا لے یار, ثواب بھی ملے, کہ خواہش کے باوجود ایک نوالہ کم کر دینا کھانے میں سے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک درجہ بلند فرمائے گا. تو دو نوالے کم کریں گے دو درجے بڑھیں گے، تین علی حد القیاس جتنا. تو اللہ کی رضا کے لیے کم ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. یا اب یہ کہ جی نہیں چاہتا اور غذا ٹیسٹی نہیں ہے اپنے مطلب کی نہیں ہے تو اس لیے وہ کم کر دیے، تو یہ ثواب اللہ کی رضا کے لیے ہے. ٹیسٹی پٹی جگمگا رہی ہے، جی چاہتا ہے کہ بغیر چبائے اس کو نگل لوں، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہم نے ترک کر دیا تو بات بنے گا. اللہ ایسا جذبہ عطا فرما دے. اب تو ایسی حالت ہے کہ وسیع یہاں بھی احتکاب میں بھی ایک دوسرے سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی جلدی جلدی چیل جھڑپ ہوتی ہے اس میں، وہ تو جا میں آتا ہوں بغیر چبائے نگلا نگلی، بغیر چبائے یا کم چبا کر کھانے سے بھی یہ کہ ہاضم لعاب ہوتا ہے، یہاں زبان کے نیچے تھیلیاں ہوتی ہیں، ہاضمے دار تھوک اس میں سے نکلتا ہے. تو یہ جتنا ہم چبائیں گے نا اتنا تھوک زیادہ نکلے گا اور یہ اس میں مکس ہوتا چلا جائے گا. مکس ہو کر جب یہ پیٹ میں جائے گا نا تو یہ کے اندر محنت کم کرنی پڑے گی معدے کو، اور اچھی طرح یہ ہضم ہو جائے گا. اب ایک تو آئلی چیزیں، اور خاص کر مغرب کے بعد افطاری میں، مغرب کے ٹائم پر ایک تو غذائیں ثقیل ہیوی تلی ہوئی چیزیں ہیوی ہوتی ہیں، تو کباب سموسے یا جو بھی پکوڑے شکوڑے یہ سب ہیوی ہیں. تو یہ ایک تو مطلب ہیوی چیزیں خالی پیٹ میں سولڈ چیزیں ڈالنا مناسب نہیں ہوتا معدے کے لیے، اور پھر یہ بھی تلی ہوئی چیزیں، اور انڈے لے جا رہے ہیں، انڈے لے دھکے لے جا رہے ہیں اس کو، اور تک مارا یہ اندر اندر، کیونکہ اگر میں نہیں ڈالتا اندر تو میرے دو چار بھائی اور بیٹھے ہوئے تو میں رہ جاؤں گا. ہرس اللہ کے لیے چھوڑنا کب ہوگا؟ کہ یہ جو خوبصورت کباب جو ہے نا گول مول، من تو ہوتا تھا کہ میں یہی کھاؤں، اور اس نیت سے چھوڑ دیا کہ میرے برابر میں تو کوئی بیٹھا ہوا ہے یا دو چار اور بیٹھے، چلو کوئی نہ کوئی میرا بھائی اس کو لے لے گا، یوں ہاتھ روک لے اور پھر کسی کو بتائے نہیں کہ میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، بتائے نہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دے انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ہاں اب بھی تو مزہ آ رہا ہے، کل شام کو دیکھیں گے افطار کے ٹائم پہ جب وہ پیاس سے منہ خشک ہو رہا ہوگا اور پیٹ میں انتڑیاں جو اس پہ بل پڑ رہے ہوں گے بھوک سے، پھر ہمیں گول مول کباب آیا یا تکونا سموسہ آیا یا پھولا ہوا کوئی سموسہ آیا اور اپنا پسندیدہ بھی ہے تو پھر پتا چلے گا. تو کل چھوڑ دیں گے یوں. تو خیر یہ کہ یہ ہمیشہ اگر یہ فارمولا اللہ کرے ہمارے اس میں رہنا ذہن میں کہ ہم اپنی پسند کی چیز اپنے بھائی کو، جس مطلب جس کی ہم کو ضرورت ہے اپنے بھائی کو دے دیں، تو اس کو ایثار کہتے ہیں. ایثار کی تعریف یہی ہے، ایثار کی تعریف یہ کہ جس چیز کی خود کو حاجت ہے اس پر دوسرے کو ترجیح دے کہ نہیں یہ دینی، تو یہ ایثار ہے، اور اس پر مغفرت کی بشارت ہے. یہ ہمیشہ ہر معاملے میں اس کو خیال رکھنا ہے. جگہ ہے تو ویسے کشادہ ہو کر بیٹھ کے کسی کو بیٹھنے نہیں دینا ہے، نہیں خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو جگہ دے دے. سفر کر رہے ہیں دوسرے کو سیٹ دے دی، خود کھڑے ہو گئے اگر طاقت ہے اور ہمت ہے، ہمت تو ہوتی ہے عام طور پہ، یا کوئی بزرگ آ گئے بوڑھے ہیں کوئی بیمار ہے کوئی تو اس کو سیٹ دے دی، تو یہ اچھے کام ہے یہ، اور اتنا اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا، یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا ہے، کرنے والے کر بھی رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو انشاءاللہ اجر ثواب ملے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بہن نے اگر نماز میں غلطی سے الٹا دوپٹہ پہن لیا تو اس کا نماز پڑھنا کیسا؟
اگر الٹا دوپٹہ لیکن بال وغیرہ سب چھپ گئے ہیں تو وہ نماز تو ہو جائے گی. الٹا لباس پہن کر نماز کو مقروء تنزیہ لکھا ہے ویسے، مکر تنزیح، الٹا لباس پہن کر نماز پڑھنا، ظاہر کہ یہ ایسا لباس ہے کہ جو دوسروں کے سامنے آدمی جاتے ہوئے وہ پسند نہیں کرے گا اس کو، الٹا لباس پہن کر. اللہ کے جناب میں بھی ایسے لباس میں، بلکہ کم از کم ایسے لباس میں حاضری دے نماز میں کہ جو عمدہ سے عمدہ لباس ہو اس کے پاس. یعنی یوں سمجھو کہ وزیر اعظم کا بلاوا آ جائے آپ کو، خواب میں ہی آ جائے، تو کباڑ توڑ ڈالو گے کہ اب کچھ نکالوں اس میں سے اچھے سے اچھا. تو بیداری میں آ جائے تو اچھا، گھر میں نہیں ہے کوئی ایسا لباس وزیر اعظم کے پاس پیش ہونے کے لیے، نیا سلوانا پڑے گا. اچھا اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ مسوٹے اور کھسوٹے پہن کر میلے کچیلے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. خذو زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے زینت حاصل کرو، یہ آیت مبارکہ ہے. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس امانتاً چیز رکھوائے تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا کسی کو بھی استعمال کے لیے دے سکتے ہیں؟
لا، امانت ہے، اس کو آپ کو بس سنبھال کے رکھنا ہے، نہ استعمال کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آزاد خان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں سوال کہ روزے میں مسواک کرتے ہوئے اگر دانتوں سے خون آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟
صرف خون نکلنے سے تو روزے آ نہیں ٹوٹتا، اگر خون تھوک پر غالب ہے یا تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے، غالب بنے زیادہ، اور یہ اگر اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہے اور ذائقہ محسوس ہوا، کم ہے اگر خون اور حلق سے نیچے اتر گیا، ذائقہ محسوس ہوا پتہ چلا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ بھی یاد ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بنگلہ دیشر سیلیٹ تھیکے আব্বাস ভাই এস এম এস করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, মসজিদের টাইলসে গ্লাসের মধ্যে যেভাবে নিজের চেহারা দেখা হয় এভাবে টাইলসের মধ্যেও যদি নিজের চেহারা ভেসে আসে তবে কি সেখানে নামাজ হবে? সওয়াল কুছ ইস তরহ হ্যায় প্যারে আমিরুল সুন্নাত, মসজিদ কে টাইলস মে শীশে কি তরহ আপনা তাজভীর নজর আয়ে তো ক্যা ইসমে নামাজ হো জাতি হ্যায়?
নামাজ তো হো জায়েগি, লেকিন ইয়ে কে জেহন বটেগা, ধ্যান বটেগা, خوشو میں کمی آئے گی، خوشو خضو میں، تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ نماز، نہ کوئی مطلب سامنے دیوار پہ ایسی چیز ہو، نہ مصلی اس طرح کا ہو کہ جس میں مطلب آدمی اسی میں پھر گھومتا رہے، اور اسٹائل میں اپنے بال کبھی غور کرے تو کبھی اپنا اسٹائل غور کرے، اپنی سائز ناپتا رہے، پھر نماز میں دھیان نہیں رہے گا نا، تو اس طرح کے ٹائل ہونے نہیں چاہیے، بہرحال نماز ہو جائے گی.
رنگپور تھے غلام کبریا بھائی پرشن کرچن، حرام انکامر ٹاکا تھے صدقہ کر لے کی تار ثواب پاوا جابے؟ سوال کچھ اس طرح ہے، کیا حرام انکام میں سے صدقہ کرنے سے ثواب ملے گا؟
اگر جو دے رہا ہے واقعی جو وہ رقم وہ ہے حرام کی، پتا ہے اس کو کہ یہ حرام ہے، اس میں ثواب نہیں ملے گا.
اور ایک ہے ڈھاکا تھے کہ اسلامی بھائی ایس ایم ایس کرے سین، انتقال پر جو ماں بابا کے سپنے دیکھے اور بھالو اوستھا تے نہیں ایمن دیکھے تب سنتانر جن کی کرنیو؟ سوال ہے، خواب میں فوت شدہ والدین کو ایسی حالت میں نہ دیکھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دعائے مغفرت اسال ثواب بڑھا دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الف لام تاء
समझदार हो ना, इत्तेकाफ को भी समझता है, मस्जिद का एहतराम भी कर सकता है, तो वो इत्तेकाफ कर सकता है। इसी तरह बच्ची भी अगर समझदार है, इत्तेकाफ की नियत करने पर कुदरत रखती है, समझती है कि ये इत्तेकाफ है और मस्जिद बैत में बैठकर ये पाबंदी भी करेगी जो मसाइल है इनकी इंशाल्लाह, तो वो भी इत्तेकाफ कर सकती है। صلوا على الحبيب صلى الله عليه
وسلم. میرا نام محمد فراز قادری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بہن ایک کمرے میں اعتکاف میں بیٹھے تو کیا وہ کام سے کمرے سے باہر آ سکتی ہے یا کمرے سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اور کیا اعتکاف میں مدنی چینل دیکھ سکتے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. میری آپ ہی نے سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کی ہے, آپ ان کے لیے دعا فرما دے. میرے اور میرے گھر والے کے لیے با ادب مدینے کی حاضری اور مغفرت کی دعا فرما دے. جزاک اللہ خیر.
اب کمرے کو مسجد بیت کی نیت کر لی ہے تو اس میں اعتکاف کر سکتی ہے, پورے کمرے میں آنا جانا کر سکتی ہے. اور اگر اس میں واش روم ہے تو واش روم میں اعتکاف کی مسجد بیت میں شامل نہیں ہوتا, وہ الگ ہی رہے گا. تو اس میں بس ضرورتاً جا سکتی ہے, ضرورت پڑی تو وہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے جائے. اور کمرے کے باہر اگر واش روم ہے تو ضرورت پڑی تو اس میں بھی جا سکتی ہے, لیکن بلا ضرورت ایسی یعنی طبعی حاجت جس کو بولتے ہیں, اس کے بغیر یہ نہیں کہ چلو کچن میں چلی گئی تو تھوڑا ماں کا ہاتھ بٹا دیا, تو یہ وغیرہ نہیں کر سکتی. کوئی ملنے آیا تو مہمان کے لیے باہر آ گئی کمرے سے, تو ایسی صورت میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, باہر نکلے گی تو. پر جہاں جو ضرورت ہے وہ جو میں نے عرض کی, یا کھانا کوئی لانے والا نہیں ہے اس لیے کہ کچن میں خود مطلب آئی اور کھانا اٹھا کر اندر لیا کر کھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, جو زرعی زمینیں ہیں ان میں کوئی حلال یا حرام کا کوئی کنسپٹ ہے؟ اگر ہے تو رہنمائی فرما دیجئے.
کیوں نہیں ہے, اس میں زمینیں پوری پوری دبا لیتے ہیں, غصب کر لیتے ہیں, کسانوں پر ظلم کرتے ہیں کرنے والے, تو یوں حرام کی صورتیں تو اس میں بنی جاتی ہیں. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
আমার নাম মোহাম্মদ রিদওয়ান. আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুম আলিয়ার নিকটে আমার একটি প্রশ্ন. সাধারণত দেখা যায় অনেক বাসা বাড়ির মধ্যে কলিং বেলে সালামের টোন সেট করা থাকে, কলিং বেলে বেজে ওঠা সালামের জবাব দিতে হবে কি?
কলিং বেল লগি হতি হ্যায় ঘর পর তো বজাতে হ্যায় তো আসসালামু আলাইকুম কি আওয়াজ আতি হ্যায় তো পুছ রহে হ্যায় কি উসকা জবাব দেনা জরুরি হোগা?
نہیں, اس کا جواب تو واجب نہیں ہوگا, وہ تو ٹون ہے.
میرا نام علی عرفان اتاری ہے, لاہور گرین سٹی سے. میرا سوال کرنا تھا کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ ہم کسی کو جب دیتے ہیں تو اس کو بتا کے دی جاتی ہے یا ہم اس کو بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں؟
حقدار ہے اگر زکوٰۃ کا تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر بتائے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں, اور گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں, عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں, اپنے دل میں نیت زکوٰۃ کی رکھیں.
پیارے مرشد, اس شعر کا معنی بتا دے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب, بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے.
یغفر اللہ لنا ولکم. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہاں میرے آقا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی جگہ پر اللہ کے نبی ہیں, ان کا بھی اپنا مقام ہے. تو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی, ہاتھ میں لیمو کاٹنے کے لیے دیا گیا تھا, وہ یوں کہ زلیخا اصل عشق میں مبتلا تھی, تو بعض عورتوں نے تانے دیے کہ تم کہ حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر تو اس وقت ان کو آقا ہی تھے ہر حال میں, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید بات سمجھ گئے ہوں گے, تو یہ کہ تم ان کے مطلب عشق میں مبتلا ہو, عشق کی بات پتا چل گئی نا. ون سائڈ تھا, جو لوگ انہیں عاشق کے مجازی جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ یوسف علیہ السلام میں نے کیا تھا, نعوذ باللہ, یہ تو ہی نہیں یوسف علیہ السلام کی, بالکل یعنی کہ ایمان سے چلا جائے گا, یوسف علیہ السلام پر اعتراض کرے گا یا دعویٰ کرے گا کہ یہ معاذ اللہ غیر عورت کے عشق میں پھنس گئے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ نبی کی توہین کفر رہی ہے. وہ زلیخا بہرحال عاشق ہوئی تھی, وہ زلیخا کا میٹر تھا, ون سائڈ عشق تھا یہ. تو یہ مطلب عورتوں نے جب کہا نا تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو میں تم کو جواب دیتی ہوں صحیح کا. پھر کوئی ایسا ماحول بنایا گیا, دربار سمجھو سجایا گیا, عورتوں کو بٹھایا گیا, عورتیں جمع ہوئی وہاں, سب کو ایک لیمو یا سیب دیا گیا, ایک ایک چھری دی گئی, اور کہا کہ جیسے ہی میں پردہ اٹھاؤں نا, یہ پردہ اٹھے گا, جیسے پردہ اٹھے نا تو تم یہ سیب یا لیمو اس پر چھری چلانا. یہ سب پوزیشن بن گئی, اب پردہ اٹھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا, اس میں عورتیں دیکھ کر وہ آرڈر تھا کہ چھری چلانی ہے, تو یہ سب نے اپنی انگلیوں پہ چلا دی لیمو کے بدلے. اتنا عظیم الشان حسن و جمال تھا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف نے حسن دیکھ کر, جمال دیکھ کر, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی, حسن پر انگلیاں کٹی, حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹی, یا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں تو حسن دیکھ کر صرف انگلی کٹی, اور یہاں صرف نام پر انگلی نہیں سر کٹا رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹا Hey.
میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اس سال کی زکوٰۃ ہم اگلے سال ادا کر سکتے ہیں؟
اس سال کی زکوٰۃ اگلے سال نہیں،
اس سال جو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے
جی،
یعنی فرض ہو چکی ہے تو بلا وجہ تاخیر نہیں کر سکتے. محرم میں فرض ہوئی تو جس تاریخ جس گھڑی گھنٹے منٹ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے سال پورا ہوا ہے تو اس سے پہلے تو دے سکتے ہیں، مگر اب ٹائم ہونے کے بعد بلا وجہ ایک منٹ بھی لیٹ نہیں کرنی، کہ بلا وجہ تاخیر گناہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عدنان کلیم کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ کا ابھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے، 15 دن ہوئے، ان کے اسال ثواب کے لیے کیا میں جو ہمارے روزے ہوتے ہیں جو ہمیں روزے رکھ رہا ہوں، کیا ہم رمضان کے بعد شوال میں جیسے ان کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں یا ان کو اسال ثواب کرنے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟
اسال ثواب تو رمضان کے روزوں کا بھی ہو سکتا ہے، نفل روزوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ ان کے روزوں کے بدلے آپ نے روزے رکھ لیے اور یہ فارغ ہوئی، ایسا نہیں ہے. انہوں نے اگر روزے ترک کیے ہیں تو ان کے روزوں کا وہ فدیہ دے سکتے ہیں، وہ اس طرح کے جیسے کہ سپوز کرے کہ 15 روزے ان کے چھوٹ گئے، اب یہ کہ آپ 15 صدقہ فطر کسی مسکین کو دے دیں یا اس کی رقم دے دیں صدقہ فطر کی، تو اس طرح یہ کہ یہ فدیہ ان کی طرف سے ہوا اور یہ اللہ پاک سے امید ہے کہ ان کی خلاصی ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ سنت کی بارگاہ میں یہ بات پوچھنی تھی، بعض اوقات انسان کوئی نیکی کرتا ہے یا کسی کی بھلائی کرتا ہے یا کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا کوئی اسے دعا کے لیے کہتا ہے یا کوئی بیان کے لیے کہتا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ اگلے پر ہماری جو ہے نا دھاک بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان گیا، کتنی اچھی دعا کی. لیکن پھر آپ نے نیتوں کا جو ذہن دیا ہے دل اس طرف جاتا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. ابھی شش و پنج میں آدمی رہتا ہے تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے دل کو اخلاص کی طرف کیسے مائل کر سکیں. جزاک اللہ خیر.
یہ تو کم و بیش بہت سواتا ہوتا ہے خیال کہ کوئی اگر تعریف کرے گا، بات چومے گا، نیک بولے گا تو بندے کو خیالات تو آئیں گے اس طرح کے، تو بھی کہ اللہ پاک سے پناہ مانگتا رہے اور عمل بھی نہ چھوڑے، ورنہ شیطان کی کامیابی ہے کہ عمل ہی چھوڑا دے گا، تو ریا کے خوف سے عمل چھوڑ دینا بھی ریا ہے، تو بس اللہ پاک سے پناہ مانگتے رہے اور اخلاص کے تعلق سے، ریا کے تعلق سے مطالعہ کرتے رہے، اس طرح کے بیانات سنتے رہے، تو اس طرح بھی ذہن بنتا رہے گا بچنے کا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ریا سے بچا اور اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے سوشل میڈیا پر کہ کیا حدیث پاک کی کتاب یا کوئی اور دینی کتاب بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟
ہر دینی کتاب کو تو بے وضو چھونے میں حرج نہیں ہے، مستحب یہ کہ باوضو چھوئے، البتہ قرآنی آیت پر بے وضو نہ اس آیت یا ترجمہ ہو تو اس کو نہ بے وضو ہاتھ رکھ سکتے اس پر، نہ اس کے عین پیچھے ٹھیک پیچھے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے اس صفحے کے اس کاغذ کے، باقی پوری کتاب بند ہے اس میں آیت اندر ہیں تو کوئی بات نہیں اٹھا سکتے اس کو بے وضو. بعض معنی میں رسائل اس طرح کی کتابیں بھی ہوتی ہیں جن میں فرنٹ پیج پر آیت لکھی ہوتی ہے، تو میں تو اس سے منع کرتا ہوں. ہمارے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو، میں احتیاطاً منع کرتا ہوں، شرعاً منع نہیں ہے کہ لوگوں کا وضو ہوتا نہیں اور یوں کتاب اٹھا لیں گے بےچارے آیت ہوگی تو وہ کہ مسئلے پتا نہیں ہوتے لوگوں کو، تو اگر یہ جان بوجھ کر پتا ہے کہ آیت لکھی ہوئی ہے اور یوں اٹھا لیا تو گناہ گار ہوں گے نا، بے وضو ہیں جبکہ ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. یوٹیوب پر ایک نے کمنٹ کیا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ ذکر و نعت کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟
قرآن کریم, سارا ہی قرآن کریم خود ذکر ہے. ہاں اس کا نام ہی, اس کا نام ذکر بھی ہے. وہ آیت پڑھو نا,
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں.
نعت کا معنی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. تو قرآن کریم میں تو جگہ جگہ تعریف ہے. ایک تو پوری سورہ, سورت کا نام ہی سورہ محمد ہے, اور پھر یہ کہ بزرگوں نے, مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے یہ نعت ہے. تو یہ شیطانی وسوسے. تو یہ ذکر اور نعت تو قرآن سے ثابت ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد تعالى عليه وسلم. How does one demonstrate their fear of Allah Almighty? سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے خوف کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟
عمل سے. جو نیک عمل کر رہا ہے وہ اللہ پاک کے خوف سے ہی کر رہا ہے. اللہ پاک کو قادر مطلق جانتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, میں ابھی بیٹھے بیٹھے فوت ہو جاؤں تو اللہ پاک اس پر بھی قدرت رکھتا ہے, اور اللہ پاک میرے گناہوں کی سزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے, عذاب بھی وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ ایک ڈر کہ کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے, کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو کر مجھے جہنم کے عذاب میں نہ ڈال دے, تو یہ سب یہ خوف ہی کی باتیں, اللہ پاک کا خوف. جتنا یہ خوف زیادہ ہوگا تو بندہ عام طور پر اتنا ہی عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوگا, اور گناہوں سے اتنا ہی وہ دور بھاگے گا. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ احمد بن محمد الخراسانی النوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الخائف یهرب من ربه الی ربه, یعنی اپنے رب سے ڈرنے والا رب سے ڈر کر رب ہی کی طرف جاتا ہے. اللہ کا ڈر وہ ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں لے جاتا ہے.
وہ نیکیوں کی طرف جائے گا, گناہوں سے بچے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Third question that we have is asked from South Africa, Durban. Is ghusl a prerequisite for fasting if one is in need of further ghusl? Can they still keep a fast? خلاصہ یہ ہے سوال کا, کیا روزہ کے لیے غسل شرط ہے؟ اگر کسی کو غسل فرض ہو تو کیا وہ پھر بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟
روزے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو غسل شرائط میں سے نہیں ہے, لیکن یہ کہ تو اچھی چیز تو نہیں ہے نا کہ جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, کہ معاذ اللہ نمازیں بھی قضا ہو سکتی ہیں اس میں. اگر اتنی دیر تک بے غسلہ رہا کے نماز ہی قضا کر رہی, گناہگار تو ہے, سخت گناہگار ہے. تاہم روزہ اس کا جب وہ ہو جائے گا.
البتہ نماز کا جب وقت ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا اس کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ کلی نہ کرے, ناک میں پانی نہ چڑھائے؟ اگر اجازت نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے کلی اور ناک میں پانی چڑھائے؟
کلی بھی کرنی ہے, پانی بھی ناک میں چڑھانا ہے, لیکن احتیاط سے. ناک میں پانی اس طرح چڑھائے کہ دماغ تک نہ چڑھے. دماغ تک چڑھ گیا تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں ٹوٹ جائے گا. حلق سے نیچے نہ اترے, یہ بھی خیال رکھنا ہے. کلی تو کرنی ہوگی, حلق سے نیچے بس نہیں اترنا چاہیے پانی, ورنہ روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور غسل بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, مسواک بھی کرنی ہے. مسواک جس طرح عام دنوں میں سنت ہے, اسی طرح روزے میں بھی سنت ہے.
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانور پالے تھے؟
کیا فرمایا؟ کیا
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانور پالے تھے؟
جی ہاں، بکریاں آپ کی خدمت میں حاضر رہتی تھی،
اونٹنیاں تھیں،
اونٹنی سواری کے لیے، پہلے تو اونٹ اونٹنی گھوڑے اور یہ اسباب تھے سواری کے.
سوال یہ آیا ہے کہ اسلامی بہن سوال پوچھ رہی ہے کہ گھر میں جو بچے ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں تو کیا ان سے اپنے گھر کی چیزیں وغیرہ منگوا سکتے ہیں؟
نابالغ بچوں سے تو نہیں کروا سکتے، مشقت کا کام،
یعنی ایسا ہلکا پھلکا کام کہ جو نہ بچے پر گرا ہو نہ ان کے والدین کو برا لگے، بھاری نہ ہو بچے کے پر بھی اور ان کے والدین کو بھی برا نہ لگے. تو ایسا ہلکا پھلکا کام وہ گھر کے اندر ہی عام طور پہ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیز نیچے سے منگوا لی تو ایک الگ بات ہے، باقی اس طرح کوئی کام کروانا اس کی اجازت نہیں.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہے؟
ہاں، بے پردگی نہ ہوتی ہے اسی جگہ پر بھلے پڑھے.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہ لالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر گیراج ہے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے، وہیں سے ہم اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ جو گیراج میں لگی ہوئی لائٹ ہے، کیا ہمیں جب اندر گھر سے باہر جانا ہو یا اندر آنا ہو، جب اس یعنی اس گیراج کو استعمال کرنا ہو اس وقت استعمال کرنی چاہیے یا اس کو ہر وقت چلتا رہنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جواب ضرور عنایت فرمائیے گا، بہت شکریہ.
اب گیراج کے مالک بھی آپ ہی ہیں، تب تو آنے جانے میں استعمال کر ہی سکتے ہیں. گیراج کے مالک کوئی اور ہے، اس سے اجازت لیے آنے جانے پہ استعمال کرنے کی، تب بھی کر سکتے ہیں. اور چاہے اپنی ہو یا اجازت کی صورت میں آپ نے دوسرے کی استعمال کی، بلا ضرورت لائٹ کو جلتی چھوڑیں گے تو اس کی بجلی خرچ ہوگی، پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو یہ کہ یہ اسراف میں آئے گا، مال ضائع ہوگا، مال ضائع کرنا یہ گناہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ تو خیر گھر گھر کی کہانی ہے، تقریباً ہر گھر میں بتیاں بلا وجہ جلتی ہوں گے، مسجدوں میں اس سے زیادہ جلتی ہوتی ہے بلا وجہ. ضرورت ہو تو 100 بلب جلائے، ضرورت نہیں تو ایک بھی کیوں، دن دہاڑے بتیاں جل رہی ہوتی ہیں. غفلت کوتاہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے. اے سی چل رہے ہوتے ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
علیہ وسلم. یا مرشدی، آج بھی یہاں الحمدللہ بچے موجود ہیں، تو ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں جو یہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا سوالات کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچوں کو کس عمر سے امامہ پہننا شروع کرنا چاہیے؟
اللہ، دودھ پیتے بچوں کو بھی میں نے تو بعضوں کا دیکھا کہ کچھ تیرے پاس لاتے ہوئے کچھ حساب کتاب کر لیتے ہیں امامے کا، تو خیر ہو تو آپ بالکل ٹیمپریری ہوتا ہے بچہ بیچارہ. لیکن یہ کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، امامہ اگر وہ پہننے کے قابل ہو گیا ہے، پہن سکتا ہے، کوئی باندھ دے تو وہ پہنتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بچوں کے امامے تو بکتے بھی ہیں دکانوں پر، تو اچھی بات ہے، اس کی عادت پڑے گی اس طرح امامہ باندھنے کی. داڑھی بھی جب سے آئے بالغ ہے اور داڑھی بھی آ گئی ہے تو رکھ لے، اس میں بھی یہ نہیں کہ جب یہ تیری عمر ہے، یہ کہ عمر ہو گئی جب تو داڑھی آئی ہے اس کی، رکھ لے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ تیری عمر ہے ابھی سے نہیں تو کبھی سے. موت بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، ہر عمر میں آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد. یا مرشدی، ایک اور سوال آپ کی خدمت میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچوں کو درخت پر چڑھنے کا مقابلہ کرنا چاہیے؟
نہیں، گرنے کا خطرہ ہے، بچے بھی گرتے ہیں تو ہاتھ پیر بھی ٹوٹتے ہیں بازو کا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اور مخلوق رہتی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی پریشان کرے، اس لیے وہ بچوں یا بڑوں کو بھی ضرورتاً, بڑے تو چڑھتے ہیں ضرورتاً پھل توڑنے کے لیے یا کسی ضرورت سے, خاص کر بچوں کو بچنا چاہیے اس سے. ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں اس سے, بچہ چڑھتا ہے نا درخت پر تو ماں باپ تو خوشی خوشی تھوڑی تالیاں بجائیں گے, وہ اچھا ہوا میرا بیٹا بہت ماہر ہو گیا اب تو, یعنی کہ بندر کو پیچھے رکھ دیتا ہے, سب پرتی سے چڑھ جاتا ہے, خطرہ رسک ہے, گرتے بھی ہوں گے لوگ, گرتے ہیں بل کے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سیدی و مرشدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مدعی, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟
ہمارے عرف میں معصوم کہتے ہیں, لیکن یہ کہ نہ کہنا مناسب ہے, کیونکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام, معاف کیجیے, انبیاء کرام اور فرشتے صرف یہ معصوم ہیں اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے. یہاں معصوم سے معنی وہ ہوتے ہیں کہ انبیاء اور ملائکہ یہ گناہ کر نہیں سکتے, یہ یوں معصوم ہے. اور بچہ تو خیر وہ گناہ کر سکتا ہے, یہ الگ بات ہے اس کی پکڑ ہو یا نہ ہو, وہ اپنے مسائل ہیں, نہ کہنا چاہیے, لیکن کہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. کہ یہاں یہ تصور نہیں ہوتا معصوم کہنے پر, وہ بولتے ہیں معصوم بچہ, بلکہ ہمارے تو نامعصوم بچہ بولتے ہیں, نامعصوم بچہ تو صحیح تو ہے, نامعصوم ہی ہے, ہر آدمی نامعصوم ہے, معصوم تو ہے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا مرشدی آپ کے حضور ایک سوال کرنا چاہوں گا, یہ ارشاد فرمائیے کہ چھوٹے بچے روزے کے وقت اپنے امی ابو سے کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ لگ رہا ہے یا ہمیں بھوک لگ رہی ہے, تو ایسا کہنا درست ہے؟
کیا ہے جس میں بھوک لگی ہے تو کہے گا تو سی نا بچہ, بچہ جو ٹھہرا. لیکن یہ کہ اگر بچہ ایسی شدت کی بھوک ہے کہ بھوک سے تڑپ رہا ہے, پیاس سے بلک رہا ہے, تب تو امی ابو کو کھلانا پلانا ہوگا. اگر معمولی سی بھوک پیاس تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ تو بولے گا, تو کوئی بات نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ عید کے دن مطلب صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہلے عورتیں باہر بیٹھ کر گہوں جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو دیتی ہے, تو کیا اس سے فطرہ ادا ہو جاتا ہے؟ اگر اس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو فطرے کے لینے کے لائق نہیں ہوتے, تو کیا اس طرح فطرہ ادا ہو جائے گا؟
وہ تو پردہ ہو رہی ہے, تو لیکن یہ کہ فطرہ ادا ہوگا یا نہیں, بے پردگی میں بھی دیا تو فطرہ اگر حقدار کو دیا تو ادا تو ہو ہی جائے گا. یہ جو پروفیشنل بھکاری جو ہے نا, ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یہ سب مسلمان ہو بھی ضروری نہیں ہے, لیکن ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے جب تک یقین ہی طور پر معلوم نہ ہو کہ ملک مسلمان ہوگا, ورنہ باہر ملکوں میں تو یہ بھی شکایت ملی ہے کہ زکات کے تھیلے بناتے ہیں اناج اور کیا کیا مطلب, اور یہ غیر مسلموں کی اکثریت والے ملک کی بات کر رہا ہوں, مجھے بتایا تھا جب ہم گئے تھے نا کہ یہ آتے ہیں غیر مسلم اور ان کو یہ دو الفاظ آتے ہیں, السلام علیکم جزاک اللہ, یہ سیکھ لیا ان لوگوں نے, سلام کریں گے تھیلا اٹھائیں گے جزاک اللہ, ہوتے غیر مسلم. ان کو اگر زکات دینے سے زیادہ زکات ہوگی ہی نہیں, جس کو پتا اور اس نے دیا زکات, پھر حقدار ہونا, پھر وہ تو مسلمان ہونا بھی شرط ہے جس کو زکات دی جائے, اور وہ حقدار بھی ہو. اب اس طرح یہ کہ جیسے فقیروں میں ہے, فقیر سمجھ کر اس کو دے دیا زکات,
لیکن تحری کی دل جمع کی,
ہاں تحری کی غور کیا اس پر کہ یہ لگتا حقدار ہے اور اس کو دے دیا, اب بعد میں تو پتا چلا کہ یہ حقدار نہیں تھا, تو زکات اتنا ہو گیا. اور اگر تحری نہیں کی, غور نہیں کیا, فقیر جیسا لگا اور دے دیا اس کو, اٹھا گیا وہ زکات یا فطرہ چلا گیا, بعد میں تک پتا چلا کہ یہ حقدار تو نہیں تھا, تو اب زکات یا فطرہ نہیں ہوا, کہ غور نہیں کیا تھا. یہ جو دے رہے ہوتے اب یہ بعد میں ان کو پتا بھی تو نہیں چلتا ہوگا نا کہ حقدار تھا یا نہیں تھا. تو یوں جو سوال جو کیا گیا اس کے مطابق یہ جواب میں غور کر لیں کہ فطرہ ہوا تو کس صورت میں ہوا, نہیں ہوا تو کس صورت میں ادا نہیں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی ایک اور پیارا بچہ یہاں موجود ہے اور یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد کرم رضا ہے, میرے والد صاحب کا نام آصف مدنی ہے. یا مرشدی میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں؟
ہاتھ بٹانا چاہیے, اور روزے میں تو خاص کر بیچاری امی تھک جاتی ہوں گی, ہے نا. وہ چھوٹے بھائی بہن بھی تو ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو جو سمجھدار بچے وہ اپنے شوق سے ہاتھ بٹائے کریں امی ابو کا, امی ابو کی دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صبر علی سر کی بات کر رہا ہوں لارکانہ سے. پیارے پاپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے, اعتکاف کے دوران مرد حجاب کرتا ہے, خود کا چہرہ ظاہر نہیں کرتا ہے, یا اس کو بات کرنے کی اجازت سب سے ہوتی ہے یا نہیں, یا اس کو حجاب کرنا چاہیے یا نہیں, اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
یہ بھی دیکھا تو ہے میں نے بچپن میں یا لڑکپن میں سر, اب بھی آؤں ہاں ہوتا ہوگا گوٹھوں میں, جہاں دعوت اسلامی جہاں صحیح معنی میں پہنچی نہیں ہوگی وہاں ہوتا ہوگا. دعوت اسلامی نے سب کو بے نقاب بٹھا کر رکھا ہے, ہزاروں کو اعتکاف میں کوئی ایک بھی نہیں کرتا اس میں حجاب. تو حجاب یعنی پردہ کرنا یہ نہیں ہے, نہ یہ چادر لگاتے ہیں سفید, یہ صحیح ہے, اچھی چیز ہے, اگر ضرورت ہو تو لگا سکتے ہیں اس میں, لیکن یہ کہ اس کے بغیر احتکاب نہیں ہوتا ایسا بھی نہیں ہے. اور منہ پر دیکھا ہے کہ یوں منہ پر یوں کر کے یا مطلب وہ ڈھاٹا باندھ کر یا چادر یوں گرا کے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنا مشکل بنا دو گے احتکاب کو تو کرے گا کون؟ وہ واقعی لوگ تیار نہیں ہوتے, بوڑھے بوڑھے تیار ہوتے ہیں یا تیار کیا جاتا ہے ان کو کہ تم بیٹھو سحری افطاری ہم دیں گے, ہو سکتا ہے کچھ خدمت بھی کرتے ہوں. تو ایسا کچھ نہیں ہے, حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
علی محمد.
فرمانے اچھا سید صاحب کا باقی ہے ابھی
لبیک,
آپ کا باقی ہے میرا خیال ہے.
جی جی
باری نہیں آئی ابھی. چلو یہ سید صاحب تو پہلے ہونے چاہیے, کو آخری رکھ دیتے ہیں آپ لوگ.
صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشد الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پر بھی بہت سارے عاشقان رسول الحمدللہ موجود ہیں, اور ایک اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میری امیر اللہ وبرکاتہ, میری امیر السنت کی خدمت میں عرض ہے کہ شوگر کے مریض سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اگر جان جانے کا خطرہ ہے یا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے کہ شوگر اور شوٹ کر جائیے, اس طرح کا یا تو تجربہ ہے یا کوئی ماہر ڈاکٹر خوف خدا رکھنے والا وہ اس طرح مشورہ دیتا ہے تو روزہ توڑا جا سکتا ہے. ورنہ جنرلی مطلب یہ کہ بھوک تو سب کو لگتی ہے, جوان ہو محنت کش ہو, محنت مزدوری بھی دن کو کرے نوکری بھی کرے, بھوک تو ایسی لگتی ہے کہ بھوک بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کروں کیا اس کا. تو صبر تو کرنا ہے نا, برداشت کرنا ہے اور ثواب کھڑا کرنا ہے اپنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک اور اسلام بھائی سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ عام طور پر لوگوں کے اندر ایک بے باک لفظ بولا جاتا ہے, اس کا کیا معنی ہے اور یہ کیوں بولا جاتا ہے؟
بے باک, بے باک کیا کہ وہ نڈر, بے خوف. تو یہ عام طور پر دنیاوی طور پر بھی بے باک بولتے ہیں کہ نڈر ہے, بے خوف ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور شرعی معاملات میں یہاں جسے گناہ جو علل اعلان کرتا ہے وہ بے باک ہے, ناراض نہ ہونا, جو چھوٹی داڑھی رکھتا ہے جسے کاٹ دیتا ہے وہ بھی بے باک ہے, جو شیوڈ ہے وہ بھی بے باک ہے, بے نمازی ہے وہ بھی بے باک ہے, سب کے سامنے پتا ہے سب کو کہ نماز نہیں پڑھتا ہے, گالیاں بکتا ہے, یہ سب بے باک کی ڈیفینیشن میں آئیں گے. جتنے بھی فاسق کے معلن جو ہوتے ہیں نا, یعنی علل اعلان فسق کرنا, لیکن ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہے, گناہ کرتا ہوں ہو سکے کر لے جس سے, میں یہ الفاظ نہیں بولوں گا کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں, نعوذ باللہ, لیکن یہ کہ عذاب سے بے خوف ہے جبھی تو یہ کر رہا ہے نا, ایک علامت تو ہے نا اس میں کہ اس کو عذاب کی پرواہ نہیں ہے, بے باک ہے, ڈرتا نہیں ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور چھپ کے کرتا ہے, ڈر ڈر کے کرتا ہے, کسی کو پتا نہیں چلے, یہ بے باک میں نہیں آئے گا. اگرچہ گناہ گار یہ بھی ہے, عذاب نار کا حقدار یہ بھی ہے, لیکن بے باک اس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ تو ڈرتا نہیں, اس کو حیا نہیں ہے, اس کو طرح لہلان گناہ کیا جا رہا ہے. اللہ پاک ہم کو بے باکی والے گناہ سے بھی بچائے, اور چھپ کر گناہ کرنے والی عادات سے بھی محفوظ رکھے, کہ اللہ پاک کو تو سب پتا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے نا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس خدا کے گناہ, چھپ سے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے, وہ رب خبردار ہے کیا ہوتا ہے. یعنی ہم نے لوگوں سے تو گناہ کو چھپا لیا, لیکن رب تو دیکھ رہا ہے, اس کو سب معلوم ہے. تو جب رب کو پتا ہے, پروردگار خبردار ہے, اس کو معلوم ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے, تو اب پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے, کیا ہوگا. میں اللہ پاک اپنا خوف نصیب فرمائے, اندر باہر دائیں بائیں جہاں بھی ہوں, بس چھپے ہوں ہزار پردے میں, تب بھی اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں, کہ رب کو سب خبر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. دعاء رمضان, اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اے اللہ مجھے رمضان مبارک میں سلامت رکھ, اور رمضان شریف کو
میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس ذکر اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے. جواب, ابو محمد. سوال نمبر دو, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کون سے قبرستان میں ہے؟ جواب, جنت البقیع شریف میں. سوال نمبر تین, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کتنے حج کیے؟ جواب, 25. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, بنت بابر حیدرآباد, بنت عبدالحلیم اتاریہ پیر کالونی کراچی, بنت غلام شبیر اتاریہ اسلام آباد, بنت اعجاز اتاریہ کھاریاں, بنت ارشاد احمد اتاریہ فیصل آباد, بنت قاری محمد ارشاد ساہیوال, احمد حسن اٹک. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احمد حسن اٹک. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات, اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں, اپنا نام لکھنے کے بجائے ام فلاں یا بنت فلاں لکھیں. کل عشاء تک جوابات دینے ہیں. سوال نمبر ایک, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی کھجوریں زیادہ پسند تھیں؟ سوال نمبر دو, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا چیز خربوزے کے ساتھ ملا کر استعمال فرمائی یعنی کھائی؟ سوال نمبر تین, کیا بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.